الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، ورد سؤال شيخ محمود حفظه الله في جوابات سيدنا أدرس الناس لمن نشر هنا جارية أمنيت في خده مستفيد مولي ودفره بي مستفيد هنا كموطاع من آية فرمائن بي شخص المحرم سي أحلى سؤال كذا كان سؤال نمبر سي كان نماز في شروع من کوئی دعا ثابت ہے جیسے کہ ہندوستان میں ایک دعا مشہور ہے ان میں وجہ تو وجہ الذي فطر السماوات والارض خلیفہ وما انا من المشركين چاہے بڑی جا سکتی ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نماز شروع کرنے سے پہلے اس سے مراد کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد یا تکبیر تحریمہ سے پہلے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت بعض دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں فرض کے اندر بھی اور نوافل میں بھی. سب انہیں ظاہر بات صحیح بخاری شریف کے مشہور حدیث ہیں جن میں اللہم انی اللہم جعل بین وبین خطایا کما بعثت بین النفس کو بین نغری یا صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبریل ومنک اعوذ بک العظیم عالم الغیب والشهادة. اس کے آخر میں ہے کہ ہو جائیے میں کل قصیم ہوں میں آپ کی بیزنگ ان مفتح بھی من تشاہ اللہ صراط مستقیم بھی دعا ہے. اور یہ جو انی وجہت وجہ النبی فطر السماوات حدیث کے ظاہر کو پیش نظر رکھ کر کے علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے آیا یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہے یا اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کی نحان یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے خاص وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہو تقریر تحریمہ سے پہلے ہو تقریر تحریمہ سے بعد ہو جس کا بھی جس کے اوپر مطمئن ہو اس کے اوپر وہ کر سکتا ہے. سواقع کا ہے کہ عام طور پر وہ تقریر تحریمہ کے بعد. اگلا سوال کرتے ہیں کمپنی میڈیکل دیتی ہے لیکن وہ انشورنس سے دیتی ہے کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کمپنی کے اوپر آپ کا علاج فرض اور واجب کمپنی کی ذمہ داری ہے. وہ جس طریقے سے بھی آپ کا علاج کرائے وہ اس کے ذمہ دار وہ ہے. اگر وہ جائز طریقے سے آپ کا علاج کرا رہی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں انشورنس کسی کمپنی سے کرا لیا ہے وہ آپ کا علاج کرے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ یہاں کا جو اصول اصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی کفالت میں ہیں تو علاج ہو کسی کی ذمہ داری سے
یعنی علاج کا
نہیں ہے.
اگلا سوال ہے السلام علیکم. یہ واقعہ شیخ محسوس سے سنائیں اور پوچھیں کہ کیا واقعہ صحیح ہے. یہ ہمیں بھی انہوں نے بھیجا تو بتائے گا.
یہ واقعہ جو حضرت سعید بن حرب یا سعید بن حارث کا نقل کیا جاتا ہے اور جو سوال میں لکھا ہے کہ وہ صحابی ہیں میں کتابوں میں تلاش کرنے لگا سعید بن حرب نام کا کوئی صحابی مجھے نہیں مل سکا. اور جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ واقعہ کسی مشہور تاریخ یا اس کی کتاب میں نہیں پایا جاتا. مجھے یاد ہے کہ بہت دن پہلے ہم نے اس کتاب کو علامہ دنیاتی رحمہ اللہ کتاب مفارع الاشاق جو انہوں نے جہاد کے اوپر کتاب لکھی ہے اس کے اندر ایک کتاب کے حوالے سے نقل کیا تھا اور جس کی کتاب کی اس راوی کے بارے میں امام زہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ہر قسم کی باتوں کو بیان کرتا ہے. دیکھیے یہ ایسا قصہ ہے کہ اس کے صحت اور روگ کے بارے میں تو کلام کیا جا سکتا ہے لیکن کے بچر کے صحت اس کے مدار صحیح جیسا اللہ تعالیٰ قدرت میں بعید نہیں ہے کہ اپنے بعض بندوں کو دنیا ہی نے جنت کی سیر کرا دے اور جنت کا منظر دکھا دے.
گروپ نمبر دو سے اللہ سوال ہے کہ شیخ صاحب جن تین آدمیوں کو اللہ پاک نماز قبول نہیں کرتے وہ چیز بتا دیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ عربی متن کرنے. جزاک اللہ خیر.
یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں سنن نسائی میں مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ ثلاثۃ لا تقبل لهم الصلاۃ یما لا ترفع صلاتهم فوق آذانهم. العبد العابد پہلا یہ ہے کہ وہ غلام جو اپنے آدھا سے بھاگا ہوا ہے اور دوسری چیز وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہے. وہ امرأۃ باتت وزوجها علیہا صاحب. وہ عورت جس کا جو اظہار میں رات گزارتی ہیں اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. اور تیسری چیز رد ان مقومن وہ ہم لہو کارحون یا بعض روایات میں اخوان متقارمان بولا کہ ان تین اگر دونوں حدیثوں کو ملا دیں تو چار لوگ ہو جاتے ہیں. پہلے کون سا کہے وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے, دوسرا وہ عورت جو بلا وجہ بغیر کسی فرعی وجہ کو اپنے شوہر کو ناراض کر کے الگ بستر پر سو رہی ہے, تیسرا وہ امام جو امامت کر رہا ہے لیکن کسی اس کی اپنی شرعی کمزوری کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے. یہ نہیں میرا یہ ناراض ہے, اس کے اندر کمزوری ہے, شرعی کمزوری سے لوگ پسند نہیں کرتے. اور چوتھا اخوان متفارمان وہ دو بھائی جو آپس میں لڑائی کیے ہوئے ہیں اور تین دن سے زیادہ گزر کے آپس میں صلح نہیں کیے, تو یہ ہر روایت میں تین تین کا ذکر ہے لیکن اگر ملایا جائے تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں, چار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
اگلا سوال ہے, جیسے اس سے پہلے اس سوال کا تقریباً جواب بھی دیا گیا ہے, جیسے کہ علی سے اول ابو بکر رضی اللہ عنہ خدیہ سے اکبر کہنا مفتی عالم سعودی عرب ایک ساتھی نے پوسٹ کیا ہے, لگتا ہے کسی اردو نیوز یا اردو کی اخبار ہم نے پاکستان کے یہ چھپا ہوا ہے یہاں پر نشر کیا گیا ہے, تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
اس کے بارے میں ہم عملہ بلّہ بھائی نہ راجاؤں کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ علم کی کمی ہے, لوگ حدیثوں کو عربی زبان کو مصطلحات کو سمجھتے نہیں, تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بعض مصطلحات ہمارے علماء ہمیشہ سے استعمال کرتے رہتے ہیں, علماء عقیدہ بھی آج صرف یہ کہ لاعلمی کی بنیاد پر یا جذباتی طور پر میں چھوڑا جا رہا ہے, جیسے آج حضرت ابو بکر نہیں کہیں گے, حضرت عمر نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے سجدہ کریں گے, جبکہ ہمارے علماء ہمیشہ کیا آج بھی بڑے بڑے علماء جو شیخ ابن باز ہیں علامہ البانی وہ حضرت ہی استعمال کرتے ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے خطوط دیکھ لیے علامہ حضرت اصل مکرم علامہ البانی کا نا حضرتوں ہوں, لیکن کیونکہ علم کی کمی ہوئی مصطلحات کو سمجھتے نہیں, نہ یہ لوگ عربی ادب کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں نہ اردو ادب کو سمجھتے ہیں, تو اس قسم کی باتوں کو علماء کے اصل طریقے سے احراج کر کے ایک طرح اور طرف جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا علماء نے کہیں استعمال کیا کہ تو مگر خطاب کرتے ہوں یا بغیر خطاب کرتے ہوں کو سمجھانا کہا جائے؟ اس طریقے سے بعض مصطلحات ہیں کہ اللہ کے رسول کو اکرم بھی نہ کہا جائے, اور جو نفا پر استعمال ہے صدیق اکبر نہ کہا جائے فاروق اعظم نہ کہا جائے, انہیں اللہ کے بندوں سے پوچھو آپ مفتی اعظم کس رہے ہو, مفتی اعظم لکھ رہے ہو, مفتی کو اعظم کہنا کہنا چاہے گا. اور یہ اس بات اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی تبدیل جو ہوا کرتا ہے اس کے استعمالات کے مجاز جو ہیں, اگر وہ کسی قسم کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کس میں تبدیل کا اصل استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کی بات عرض کرتے چلوں کہ علماء عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر ہی کہتے رہے. عمر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے یہاں مجھے ملا ہے, شیخ ابن باز کے یہاں بھی مجھے ملا ہے انہوں نے صدیق اکبر کہا, علامہ البانی نے صدیق اکبر کہا, تو مفتی نے کہاں یہ بات کہی اور مفتی نے کس اسلوب میں کہا ہے, کس انداز میں کہا ہے, کیوں مجھے یہ بات کہی آپ نے سمجھا نہیں. میں ہو سکتا ہے مفتی میں نہیں سمجھتا کتنے سفید رکھنے والے ہیں, مفتی خطبہ نے بات کہی ہوگی وہ کسی پس منظر میں وہ بات کہی ہوگی, پوری بات کو سامنے رکھ کر کے اس دل کو پھیلا لہارا کو لہار صدیق اکبر کہنا فاروق اعظم کہنا امام اعظم کہنا یہ چیز جائز ہے, اس میں کوئی انتباہ نہیں ہے. ہمارے علماء اور خصوصاً علماء عقیدہ اس کو برابر استعمال کرتے رہے ہیں. جی,
اگلا سوال ہے, امام مالک کے مسلک میں بغیر ہاتھ والے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ امام صاحب کا ہاتھ نہیں تھا, صرف صاحب سے گزارش ہے کہ اس تاریخ کو بتا دیں, ساتھ میں اس کا حوالہ بھی بتا دیں جہاں سے ہم کو یہ واقعہ مل جائے.
اب یہ تو بتا رہا ہے اس سے بھلوائے کہ ہاں امام مالک بغیر ہاتھ کسی ان کا ہاتھ ہی نہیں تھا, کیا کسی نے کہا ہاتھ نہیں تھا, یہ چیز یہ نہیں ہے. بلبکہ یہ مشہور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو خلیفہ اموی کے زمانے میں کیونکہ ان کو قید کر کے ان کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا تو ان کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا, لیکن یہ واقعہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کی صفحہ لکھنے والے کسی نے لکھا نہیں ہے. جن لوگوں نے لکھا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے اس قسم کی تین روایات نقل کی ہے, موقع امام مالک نے امام مالک رحمہ اللہ نے ہاتھ باندھنے کی روایت نقل کی اسی پر اتفاق کیا ہے, ہاتھ باندھنے کی روایت ہے اور اسی پر اتفاق کیا ہے. مولانا امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے اس میں امام مالک کے دونوں قول مروی ہیں. ایک قول یہ ہے ہاتھ باندھنے کا بھی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریبہ میں ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ اس خود علمائے مالکیہ کے نزدیک مختلف کی رہی ہے کہ امام مالک کا صحیح قول کیا رہا ہے. اصل یہ ہے کہ امام مالک سے اگر یہ بات ہو بھی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بسا اوقات یا عام ہاتھ لٹکانے کی اجازت کس لیے دی یا ہاتھ اٹھانے کے لیے لٹکانے کے لیے اس لیے کہا تاکہ لوگ اسے فرض اور واجب نہ سمجھنے جیسا کہ امام ابن عبداللہ وغیرہ نے وضاحت کی ہے. اصل یہ ہے کہ امام مالک کے اس سلسلے میں تین قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ کا باندھنا سنت اور مستحب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جائز ہے. تیسرا یہ ہے کہ بہتر فریضہ میں نہیں بلکہ ناقضہ میں زیادہ جائے فریضہ باندھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا امام مالک کی مشہور کتاب اس نے امام مالک نے تو یہ قول نقل کیا ہے کہ ہاتھ کو باندھا جائے. وہ حدیث بخاری شریف یہ ہے ان کی حدیثیں نقل کی ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز کی رکعت محدود ہے یا اپنی مرضی سے جتنا چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں.
اور جہاں تک وتر کا تعلق ہے وتر تو اگر آپ وتر کو قیام اللیل کے ساتھ ملاتے ہیں تو ظاہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو وہ محدود ہے لیکن فوج سے کوئی چیز محدود نہیں. آپ نے سوال تو نہیں رکھنا رکھنا صحیح برخت کی عادت میں صبح کل یوتر کے رکعت یعنی رات کی نماز دو دو رکعت ہیں جب صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت کر کر کے اسے یوتر بنا لیں. اگر آپ یوتر کو رات کی نماز کے ساتھ ملا کر کرنا چاہتے ہیں تو علماء کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں یا نہ کم نہ زیادہ
یوتر
کی نماز. ہاں جی ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ یوتر اگر صرف یوتر ہے تو وہ محدود ہے تو وہ محدود ہے. وہ کم سے کم ایک رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ نو یا گیارہ رکعت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ایک رکعت اتر پڑھے چاہے تین پڑھے چاہے پانچ اتر
اور سب سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے.
وتر کی نماز پڑھنے کے بعد افضل اور مستحب یہ ہے کہ اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جارو آخر صلاح سے کو مل لیں گے وتر اپنی ہاتھ کی آخری نماز وتر بنا رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ان دونوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے. بعض حالات میں اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے جیسے مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ فطر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے. یہ یعنی کبھی کبھار ہمیشہ نہیں. اور جہاں تک آپ کے قول کا تعلق ہے صحیح یہ حبان وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے اگر مجھ سے بھول نہیں علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے. سفر میں آپ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے متوجہ ہو کے فرمایا یہ سفر مشکل اور پریشانی کا ہے. اب اگر تمہیں خطرہ ہے یا تھکے ہوئے ہو کہ تم تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہو تو ایسا کی نماز پڑھو اور مصر کے بعد اگر کوئی آدمی دو رکعت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تحجد کا ثواب دے گا. اس سے معلوم ہے کہ مصر کے بعد دو رکعت پڑھی جا سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب افضل تو یہ ہو کہ انسان اتفاق کرے لیکن کبھی کبھار نہیں تو بڑے حکرات میں کہا بڑے سب تو آپ کی خصوصیت میں آپ کو پورا اجر ملے گا چاہے غیر سے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں. لیکن عام انسان اگر غیر سے پڑھتے ہیں تو آدھا اجر ملے گا اور کھڑے ہو کے پڑھیں تو پورا اجر ملے گا. تو اصل یہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے اللہ کوئی ہو.
اگلے شادی سوال یا پوسٹ سال کر کے سوال کرتے ہیں پوسٹ بھیجے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا مولا مانا. جس نقل کی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ذوالحجہ کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. اور یہ ربیع الاول کا دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مبارک ہو اے علی بن ابی طالب آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. احمد بن حنبل بن مسلم ابن ابو شیبہ بن مسلم الطبراني في معجم الاوسط ان كثير في البدايه والنهايه.
يعني اسمها في مهولات يصبح حديثا. وشيء استخدمنا في هذا في مهولات حديث دور من حجان الوزارة كنيسة متعلمة. هي. هو أنا قال سنة تريده سنة المعجان هي. هو ضعيف هي. لكن في الحجاكة عشرات الحجاكة كنيسة متعلمة هي. أو سترات الحجاكة كنيسة متعلمة نعم. يقول صلى الله عليه وسلم كهي تي علاقة من كهي بدما جو کرتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں کے ساتھ ملا کر کے ایسی کتابوں کا حوالہ دیا کرتے ہیں اور مسلم احمد کے بھی صحیح کا حوالہ دیا ہے کہ کون سا جب ہے اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت جب دو کے اندر ہے جس چار میں ہے ہی حضرت ابو ہریرہ کے بعد کیا جب دو میں اور یہ روزہ رکھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے مسند احمد نے کھائی نہیں مسند احمد نے سمجھ نہیں تو یہ جس کئی حدیثوں کو صحیح اور ضعیف حدیثوں کو ملا کر کے ایک حدیث بنا کر کے کسی چیز نے اس کو نقل کیا ہے. دوسری چیز یہ اصل ان کا مقصد کیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بدایا بننے آیا ہے بدایا بننے ہے. ابھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں امام ابن کثیر نے جن الفاظ میں انہوں نے یہ حدیث نقل کیا ہے تو عمر نے کہا کہ
مبارک ہو
آپ میرے اور مسلمان کے مولا ہیں. آپ میرے نہیں بلکہ آپ ہر مسلمان مرد عورت کے مولا ٹھہرے. امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے دو راوی کی بنیاد پر درست کرا دیا البتہ آیا اور جہاں تک اس آیت کے نزول کا تعلق ہے ان حدیث سے متعلق ہے ہی نہیں. امام ابن کثیر نے آخر میں نقل کیا ہے کہ البتہ جہاں تک اس آیت کے بارے میں سیا کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی یہ حدیث سخت ضعیفی نہیں بلکہ منجہت ہے. سخت ضعیفی نہیں بلکہ منجہت ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ شیعوں یا جو لوگ صراط مستقیم کے بھڑکے ہوئے ہیں ان کے اس قسم کے پوسٹروں کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے اور نہ کوئی فیصلہ کر دیا جائے. وہ بسا اوقات ایک چھوٹا سا نقطہ لے کر کے دسیوں کتابوں کا حوالہ دے کے جائیں گے اور اگر آپ ڈھونڈنے لگے تو وہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں. مثال کے طور پر آپ ہمارے مومن ہیں یا ہر مومن کے ولی ہیں اور مسلم احمد میں ڈھونڈے اس سفر کے لیے تو آپ کو نہیں ملے گی. اس سفر میں آپ کو ملے گی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ میں ڈھونڈ لگا ہوں. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کے اوپر بڑی لمبی بحث کی ہے اب تحریر کے اندر اور نقل کیا ہے کہ یہ زیادتی کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہر ایک کے مومن ٹھہرے یہ زیادتی مجھے صحیح سمجھ سے نہیں مل سکی ضعیف سمجھ سے ہے. سارا کل حال امام ابن کثیر نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے بلکہ امام ابن تیمیہ اسے منجہت اور موضوع کہتے ہیں. اور اس آیت کا تعلق اس سے نہیں ہے یہ آیت جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں یہ آیت تو عرفہ کہاں نازل ہوئی ہے نو دن حجہ تو عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی ہے.
اگلا سوال ہے سر سوال کرتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حالت فیض میں ہم مستری کر بیٹھا تو پھر اس کا کیا حکم ہے کیا توبہ کافی ہے؟
اس سلسلے میں سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت فیض میں اپنی بیوی کے ہم مستر ہوتا ہے تو ایک دینار یا نصف دینار ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے تو بہتر یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات بھی قریب قریب ہمارے خیال ہے 40-50 لاکھ ریال کے قریب ہوگا اس صدقہ بھی کریں. تو اس لیے کہ جانتے ہیں کہ صدقہ بہت سے گناہوں کا کفارہ ہے اور بہت سے کمزوریوں کا بدل بنتا ہے.
اگلا سوال ہے عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی
دیکھیے عصر اور مغرب کے درمیان میں نفل نماز یا قدر کی نماز کے بعد سے سورج شروع ہونے تک وہ نفل نماز اس وقت پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جیسے کہ حدیثیں بڑی معروف اور مشہور ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے دیگر کچھ حدیثیں اس کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے. اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ نماز منع ہے جو نفل مطلق ہے جس کا کوئی سبب نہیں ہے. اگر اس کا کوئی سبب ہے تو وہ چیز وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیوں اس لیے کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عصر کے بعد گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کھڑے ہو کر کے جو رکعت نماز پڑھنے لگے تو ایسے ام سلمہ نے کہا ایک لونڈی صاحب جا کر کے اللہ کے رسول کو یاد دلاؤ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج کا وقت ہو گیا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو بچر سمجھتے تھے جس کا عام لوگ بھولتے ہیں کہ آپ بھی بھول جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوگ اشارہ کیا اور نماز کے بعد کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ میری دوپہر کی سنت باقی رہ گئی تھی, اس لوگ آ گئے تھے, میں ان کے ساتھ مشغول ہو گیا, میں نہیں پڑھ سکا تھا, اسے اب کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی نماز چھوٹ رہی ہے, اللہ کسی نماز کا سبب ہے جیسے اس وقت انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہے, یا کسی کی نماز بھول گئی تھی اب اسے یاد رہا ہے کہ ہم نے آج دوہر نماز کری ہی نہیں ہے, سر رہے یا رہے, تو ایسے وقت میں پڑھ سکتا ہے. تھوڑا سا یہ ایک اصل فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی سبب والی نماز ہے تو پڑھی جائے گی, اگر کوئی سبب والی نماز نہیں ہے تو پڑھی نہیں جائے. ایسے ہی نسل نماز نسل مطلب نہیں کسی کا دن پڑ جائے نہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 3 سے, ساری سوال کرتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے کسی بھی مرض میں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
ہم دیکھیے اس سلسلے میں اسے فضل ہم کو صبر اور استطاعت سے کام لینا چاہیے. پریشان ہونے, تنگ دل ہونے, شور شرابہ کرنے اور شکایتیں کرنے سے اور ہاتھ پرہیز کیے بجائے وہ کیا کرے, صبر سے کام لے, اور یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس حال میں بھی رکھ رہا ہے چاہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. ان حدیثوں کو ہمیشہ سامنے رکھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے فضائل اور مرد کے کا فائدہ بیان حاصل کیا ہے کہ آدمی مثال کے طور پر کسی کو بخار آتا ہے, اب النار بخار انسان کو آتا ہے جس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس کا حصہ اٹھنا اسے زندگی میں دے دیا ہے نہیں ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جائز علاج انسان کو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے.
گروپ نمبر 4 جو ہے سوال کرتے ہیں, السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان شیخ میں اپنا حصہ کیسے محنت کر سکتا ہے یا نہیں, یا پھر ایسی کمپنی میں جاب کر سکتا ہے جس کے بنیاد شیخ پر ہو؟
شیئر مارکیٹ یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. اب یہ چیز یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر وہ شیئر مارکیٹ قائم ہے, تو اب اس کے اوپر ہوگا. اگر طریقہ حلال ہے, جائز چیزوں کی تجارت ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر طریقہ غلط ہے, ناجائز چیزوں کی تجارت ہے, ناجائز طریقے تجارت استعمال کیا جاتا ہے, وہ ناجائز ہوگا.
اگلا سوال ہے, ایک شخص جمعہ کے روز سو گیا جس کی وجہ سے اس کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی, اب وہ کیا کریں؟ نماز جمعہ کی قضا کس طرح کریں؟ کیا وہ جمعہ کی 2 رکعت کرے گا یا پھر جمعہ کی 4 رکعت پڑھ کر قضا کرے گا؟
دیکھیے جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا پڑتا ہے, اب اس کی جماعت نہیں ہے, جمعہ کی جماعت ختم ہو گئی ہے, دوبارہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا, دوبارہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا, اس لیے جمعہ کی نماز دوبارہ نہیں ہے, تو اب وہ اس کی جگہ پر باہر پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے, تو اس کے درمیان اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ اس نے لاپرواہی سے سویا ہے, لائی بات بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر لاپرواہی نہیں, اس کا پورا ارادہ تھا, مکمل نیت تھی, لیکن کسی وجہ سے نیند آ گئی, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. جانتے ہیں وہ صحیح وغیرہ شادی سے کار کا بیان سمجھا نہیں, زندگیوں میں تفریح سونے پر کوئی اثر نہیں ہے. اثر کس کے اوپر ہے؟ انسان بیداری کی حالت میں نماز میں کوتا ہی کرے.
آخری سوال ہے, شیخ صاحب سے ہم جاننا چاہتے ہیں زواج نکیار کے تعلق سے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا اس کے کچھ شروط ہیں, کیا یہ عام شادیوں کی طرح ہے یا کچھ مختلف ہے؟
دیکھیے زواج نکیار کے سلسلے میں میں ظاہر بات ایک چھوٹے علم والا آدمی ہوں, ایک طالب علم ہوں, دونوں قسم کے علماء کے اقوال ہم نے پڑھے, بعض علماء اسے کچھ شروط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں اور بعض علماء کچھ شروط کے ساتھ جائز نہیں قرار دیتے ہیں. لیکن شریعت کی جو روح ہے کم سے کم میرے سمجھنے والی بات نہیں آتی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زواج مسلار ناجائز اور حرام ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے, الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ انسان کے زیرہ وغیرہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے تو الگ مسئلہ ہے, مغلما کے فصلے کے اوپر عمل کر لیا جائے, جی ورنہ زواج مسلار جائز نہیں ہے.
رحم اللہ خرم وحسن جزا حاضرین شریف 11 کی آفس کو آگے بڑھائیں گے اور سب بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے, اور مزید تفصیلات کے لیے اور جوابات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کریں 0502-6272 اور مزید مقالات کے لیے ہماری ویب سائٹ جو ہے اسلامی دعوت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.